بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. آج خطبه کا موضوع ہے، آج بہت شدید گرمی ہے. یہ ایک جملہ ہے، اور آج کل خاص طور پہ گرمیوں کے ان دنوں میں بہت سننے کو آتا ہے. بعض لوگ ظہر کی نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں باجماعت نہیں پڑھتے. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں آج بہت شدید گرمی ہے. جمعہ کی نماز کے لیے بعض لوگ اپنے جوان بچوں کو نہیں بھیجتے. کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں آج بہت شدید گرمی ہے. بعض عورتیں، بعض بیٹیاں پردے سے دور ہوتی جا رہی ہیں، حجاب اور برقعے سے دور ہوتی جا رہی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں آج بہت شدید گرمی ہے. یا بعض ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے، جوان بچوں کے لیے ایسے پردے اور برقعے خریدے ہیں جو صرف نام کے برقعے ہیں، بالکل باریک، کہ جن کے پیچھے سے کپڑا بھی نظر آتا ہے اور جسم کے حصے بھی نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ آج بہت شدید گرمی ہے. رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر خاص رحم اور فضل کرتے ہوئے ہمیں اس سال کے رمضان کے مہینے تک ہمیں زندگی دے دے، اور ہماری مقدر میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے. رمضان کا مہینہ ابھی آیا نہیں ہے، ابھی سے خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ 15 گھنٹے کا دن ہوگا. بعض دنوں میں ٹیمپریچر جو ہے وہ 50 تک پہنچے گا، بہت شدید گرمیاں ہوں گی. اور بعض لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا، کیا ہمارے لیے شرع اجازت ہے کہ ہم روزے نہ رکھیں؟ وجہ کیا ہے؟ آج بہت شدید گرمی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی کچھ زمانہ، ایسا ہی کچھ ماحول، گرمیوں کا ماحول، گرمیوں کا موسم، گرمیوں کے، بلکہ شدید گرمیوں کے دن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی موجود تھے. اس زمانے میں ان شدید گرمیوں میں لوگ کیا کیا کرتے تھے، آج کے زمانے میں ان دنوں میں ہم کیا کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں قصہ صحیح بخاری سے بیان کروں، لگتا یوں ہے کہ جن لوگوں کو میں نے ذکر کیا ہے ابھی، یہ لوگ شہروں میں نہیں رہتے، یہ لوگ ایسے گھروں میں نہیں رہتے جن گھروں میں ایئر کنڈیشننگ ہو اور خوبصورت ساز و سامان موجود ہو گھر کے اندر کے ماحول اور ٹیمپریچر کو درست کرنے کا. یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ افریقہ کے کسی صحرا یہ جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں. افریقہ کی صحراؤں میں خیموں میں بسنے والے مسلمان ایسی باتیں نہیں کرتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے رب کی طرف سے یہ امتحان ہے. وہ روزہ بھی رکھتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ اپنے پردے کا انتظام بھی کرتے ہیں اور سکون سے زندگی بھی گزارتے ہیں. جن لوگوں کی میں نے بات کی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو جدہ کے شہر میں رہنے والے ہیں, جن کے گھروں میں ایئر کنڈیشن بھی موجود ہے, جن کی گاڑیوں میں بھی ایئر کنڈیشن موجود ہے, اور جن کے گھر مسجد سے دور نہیں بلکہ قریب ہیں, غالباً 100 میٹر کے فاصلے پر مسجد ہوگی. یعنی 100 قدم چلتے ہوئے بہت شدید گرمی محسوس ہوتی ہے, یعنی 100 میٹر کے فاصلے کے اندر گھر ہے, زیادہ نہیں ہے. صحیح بخاری میں ایک بڑا پیارا اور معروف اور مشہور قصہ ہے, شدید گرمیوں کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر آزمائے ہے اپنے پیاروں کو, اور آزمائش پیاروں کے لیے ہوتی ہے. جو کامیاب ہوتے ہیں وہ پیارے ہوتے ہیں, جو ناکام ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شدید گرمیوں کے موسم میں تبوک کی طرف جانا ہے اور میرے راستے میں میرے دین کی سربلندی کے لیے گھر سے نکل کر ان شدید گرمیوں میں جہاد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ماحول دیکھیں, فاصلہ 800 کلومیٹر, گاڑیاں بسیں جہاز نہیں ہیں, اونٹوں پر سواری کرنی ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے, قلت ہے. اور شدید گرمیوں کے موسم میں آپ کو پتا ہے کہ پھلوں کے پکنے کا موسم ہوتا ہے. تاجروں کی تجارت, جو پھلوں کی تجارت کرتے ہیں, یہی موسم ہوتا ہے تجارت کا, یہیں سے وہ کماتے ہیں, پورا سال کھاتے رہتے ہیں, پھر اسی موسم کا انتظار کرتے رہتے ہیں. اور اس کے اوپر شدید گرمی, آزمائش پر آزمائش. قصہ بہت لمبا ہے اور انشاءاللہ کبھی میں صرف اسی قصے پر خطبہ دوں گا, اور سیرت کے دروس میں انشاءاللہ میں تفصیل سے اس قصے پر بات بھی کروں گا. اور اس قصے میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی عظیم پیغام ہے ہر مسلمان کے لیے. اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو پھر اللہ تعالی نے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع دیا ہے. سیرت صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں, ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی سیرت ہے جو دل میں اتروانی, جو دل میں اتر جانے والی ہے, اور جس کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں اترتی وہ اپنے دل کا محاسبہ کر لے اور دیکھ لے کہ اس کے سینے میں دل ہے یا نہیں ہے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر بیٹھ کر, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جس نے اپنے دل سے سنا اور غور و فکر کیا اس نے گواہی ضرور دی ہے, چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی بھی انسان ہو نہیں سکتا. سب سے عظیم ترین انسان اس زمین کے اوپر چلنے والا اللہ کے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بھی سیرت کے دروس پڑھتے اور سنتے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن وہیں کے وہیں ہیں. آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سیرت کے ایک درس سے, اس ایک درس سے ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا کریں, خیر کی تبدیلی, اچھائی کی طرف ایک قدم بڑھے, اور اچھائی کی طرف, نیکی کی طرف ایک قدم بڑھ کے تو دیکھیں نا, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے توفیق دیتا ہے. خیر اور برکت آپ کی زندگی کا خاص حصہ بن کر رہ جائیں گی, لیکن ایک قدم ہمارے طرف سے اٹھنا ضروری ہے. دوسری بات مقدمے میں, جب ہم جنگ کی بات کرتے ہیں, جہاد کی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیں جہاد عبادت ہے, اور عبادت کے خاص شروط اور ضوابط ہوتے ہیں, اور جب عبادت ہے خاص شروط اور ضوابط ہیں شرعی, تو اس کا مطلب ہے جہاد علم کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے, جذبات کی بنیاد پر نہیں کیا جاتا. جیسے کہ نماز بغیر علم کے ممکن نہیں ہے, کوئی شخص اسلام میں نیا داخل ہوا ہے, اسے پتہ نہیں کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, اور وہ اپنی طرف سے نماز پڑھ لیتا ہے, نماز ہوگی اس کی؟ نہیں ہوگی. اسلام میں داخل ہوا ہے, مسلمان موجود ہیں, وہ کسی سے بھی سوال کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے. بغیر علم کے نماز نماز نہیں ہوتی, اور بغیر علم کے جہاد جہاد نہیں ہوتا. اس لیے سیدنا زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ہمیں مغازی جہاد کا سبق ایسے سکھایا جاتا جیسے کہ قرآن مجید کی سورت سکھائی جاتی ہے. جیسے قرآن کا علم ہم حاصل کرتے تھے, ہم ویسے جہاد کا بھی علم حاصل کرتے تھے. جہاد مطلب یہ نہیں کہ تلوار اٹھاؤ اور کافر کو قتل کر دو, یہ کوئی جہاد نہیں ہے. جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں ہے, جہاد کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہے, اور مسلمانوں کی جان, دین, مال, عزت کی رکھوالی ہے اور حفاظت ہے. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا ایک بڑا خوبصورت اور عظیم حصہ, بڑی عبادت, اس دین کی شان اور عزت جس چیز سے جڑی ہوئی ہے, آج اس عظیم جہاد کو بعض لوگوں کی غلط اقدامات کی وجہ سے, غلطیوں کی وجہ سے, آج یہ عظیم عبادت دہشت گردی بن چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی آپ کوئی قدم اٹھاتے ہیں جہالت کی بنیاد پر, وہ یاد رکھیں یہ کوئی علم نہیں ہے. جو بھی آج اس دہشت گردی کو جہاد سمجھ رہے ہیں, یہ جہاد نہیں, دہشت گردی ہی ہے. ورنہ کہاں کوئی کبھی بھی کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ جہاد جس سے مسلمانوں کی جان محفوظ ہوتی ہے, مال محفوظ ہوتا ہے, جہاد کے نام پر مسلمانوں کی قتل عام کیا جاتا ہے اور تباہیاں ہوتی ہیں, واللہ کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. لیکن اس طریقے سے بعض لوگوں نے, بعض لوگوں کی اس طریقے سے ذہن سازی کی ہے, کیونکہ دماغ کے اندر بٹھا دیا ہے کہ جہاد اسی کا نام ہے, اور اپنی طرح سے فتوے دیتے گئے اور علماء حق سے دوری اختیار کرتے گئے. اور آج جو عالم بھی کہتا ہے یہ جہاد نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, جہاد عبادت ہے, شروط اور ضوابط ہیں, کہتے یہ تو حکمرانوں کا علماء ہے, یہ تو بک چکے ہیں, یہ تو علماء ہے. ہم کو تصور کرتے نہیں, علماء, عالم وہ ہوتا ہے, اس کے ایک شرط ہے ان لوگوں کے نزدیک, عالم وہ ہوتا ہے جو میدان جنگ میں اترتا ہے. جس نے کبھی جہاد نہیں کیا اس کے فتوے ہم تسلیم نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں یہ جو علماء ہیں, دوسرے بڑے بڑے جو نام ہیں, یہ علماء, یہ حکمرانوں کے علماء ہیں, ان سے مسئلے پوچھنے ہیں تو حیض و نفاس کے مسئلے ہیں, طہارت کے مسئلے ہیں, یہ مسئلے پوچھے کرو, ان سے جہاد کے مسائل پوچھتے ہو، انہوں نے کب کوئی جہاد کیا ہے؟ اور انہیں کی باتوں میں تواد دیکھیں آپ، جن علماء کے ذکر کر رہے ہیں ان سے کہتے کہ حیض کے مسائل، حیض کے خون کے مسائل کے بارے میں سوال کرو. کیا وہ عورتیں ہیں؟ کیا ان کو حیض آتا ہے؟ کیا ضروری ہے کسی عالم کے لیے فتویٰ دینے سے پہلے وہ ضروری ہے کہ اس چیز پہ عمل کرے پہلے، اور اس کو وہ چیز اس کے اندر موجود ہے پھر وہ فتویٰ دے؟ تو پھر علماء کو کسی میڈیکل سوال کے تعلق سے ڈاکٹر ہونا چاہیے تھا، انجینئرنگ کے تعلق سے انہیں انجینئر ہونا چاہیے تھا، کسی بھی معاملے کے لیے ضروری تھا کہ عالم کو ہر چیز کا علم ہوتا، پھر جا کو فتویٰ دیتا اس کو فتویٰ قبول بھی کیا جاتا. اور یہ ناممکنات میں سے ہے. ہوتا یہ ہے کہ عالم عالم ہی ہوتا ہے، دین کا علم وہ رکھتا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق، یہ عالم ہوتا ہے. علماء ربانین، علماء حق. کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، چاہے وہ حیض کے مسائل میں سے ہو، چاہے وہ طہارت مسائل میں سے ہو، چاہے وہ نماز یا جہاد کے مسائل میں سے ہو، سائل جو سوال کرتا ہے وہ واقعہ پیش کرتا ہے، اپنا سوال پیش کرتا ہے. یہ عالم قرآن سنت کی روشنی میں اسے تولتا ہے اور جواب دیتا ہے. یہ کس نے کہا کہ عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجاہد بھی ہو، اور جب تک میدان جنگ میں اترتا نہیں اسے پتہ نہیں ہوتا کہ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے میرے بھائیوں؟ تو یہ اچھی طرح یہ جان لیں کہ ہم جہاد کی بات کر رہے ہیں تو جہاد عبادت ہے، ضوابط شرعیہ ہیں، اس کے مطابق جہاد کیا جاتا ہے. جنگ تبوک بہت لمبا قصہ ہے، مختصر میں چار، اس قصے میں چار چھوٹے قصے بیان کرتا ہوں، اور چار قسم کے لوگ بٹے ہیں اس قصے میں مختصرا میں، تاکہ ہمیں یاد بھی رہ جائے کہ آج ہم نے اس خطبے میں کیا سنا ہے. چار یاد رکھ لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ اور جانا ہے تبوک کی طرف. شدید گرمی ہے، صحابہ کرام نے تیاری شروع کر دی. ظاہر ہے لمبا فاصلہ ہے، اس کے لیے تیار بھی ہونی چاہیے، اور مسلمان ہمیشہ تیار رہتا ہے، ہمیشہ جو بھی قدم اٹھاتا ہے حکمت کی بنیاد پر اٹھاتا ہے، علم کی بنیاد پر اٹھاتا ہے. کوئی جوش و جذبات نہیں، ابھی حکم ہوا ہے چلو ابھی چلتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا. مکمل تیاری کر کے جاتا ہے، جنگ اور جہاد کے جو بھی ساز و سامان ہے اس کے لیے مکمل تیاری کر کے جاتا ہے. راستے میں سفر کی حالت میں جن چیز کی ضرورت ہوتی ہے ان کی بھی وہ تیاری کر لیتا ہے. مختصرا لوگ چار حصوں میں بٹ گئے اہل مدینہ. ایک گروہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اور فوراً تیاری کرنا شروع کر دی. اور یہ مومنین ہیں جنہیں اللہ تعالی نے آزمایا ہے اور اس آزمائش میں کامیاب ہوئے، جن میں بکر صدیق، عمر فاروق، سیدنا عثمان اور دیگر بڑے صحابہ شامل ہیں. سر علی کو اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حکم دیا کہ آپ مدینہ میں رہیں، کیونکہ میں جا رہا ہوں تو پیچھے کسی کو ہونا چاہیے. سیدنا علی بھی جانا چاہتے تھے، تڑپ رہے تھے جانے کے لیے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے کر فرمایا کہ آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کی منزلت ویسی ہو میرے ساتھ جیسے کہ ہارون کی منزل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. تب انہیں تسلی ہوئی اور تب وہ بیٹھے، ورنہ وہ تڑپ رہے تھے جانے کے لیے. عجب بات ہے، کیوں تڑپ رہے تھے؟ سیر پہ جانے کے لیے، کوئی پکنک ہے، کوئی خوشی ہے، زندگی کے لیے. صحابہ کرام جانتے تھے جب گھر سے نکلتے تھے نا اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، تو الوداع کہہ کے آتے تھے کہ ہم نے اللہ کے راستے میں جان قربان، اس دین کے سربلندی کے لیے جان کو قربان کر کے رہنا ہے. یہ سوچ تھی اور یہ ایمان تھا، یہ جذبات تھے. سیدنا علی رہ گئے اور باقی جتنے بھی بڑے صحابی تھے، غور کریں ذرا، سب گئے. جو باقی رہ گئے یا تو وہ تھے جو معذور تھے، کوئی بیمار تھا، کوئی لنگڑا تھا، کوئی اندھا تھا، یا کوئی عذر شرعی تھا اس کے پاس، یا عورتیں تھیں، یا بچے تھے، یا بہت ہی زیادہ شدید بزرگ تھے، بوڑھے تھے. مومنوں میں سے یہ رہ گئے تھے، اور ان کا تو عذر ہے شرعاً، ان پر واجب فرض نہیں کیے جائیں. اور دوسرا گروہ ان کے بالکل برعکس، آئے اپنا عذر لے کے آئیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہت مشکل ہے, اور کئی کئی بہانے بنائے, الغرض جان چھوڑا لی, نہیں گئے. اور یہ ہے المنافقین. تیسرا گروہ ایک شخص ہے, تیسرا گروہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو خیث مرض اللہ تعالی عنہ. سیدنا ابو خیث مرض اللہ عنہ جو ہے تیاری کی, جب حکم ہوا تو گھر میں گئے اور یہ کہا کہ ابھی میں تیاری کرتا ہوں. دیکھیں بشر ہماری طرح, لیکن ہم جیسے نہیں ہیں, ہم سے بہت اچھے ہیں. خون ہمارے رگوں میں دوڑتے, ان کے رگوں میں دوڑتا تھا. جوش و جذبات ہمارے بھی, ان کے بھی ہیں. گرمی ہمیں بھی لگتی, گرمی ان کو بھی لگتی تھی. تو میں ابھی تیار کرتا ہوں, ابھی تیاری کرتا ہوں. تو کرتے کرتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف روانہ ہو گئے. جب گھر میں آئے سیدنا ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ, دیکھا تو دو بیویاں ہیں اور انہوں نے دونوں نے بستر تیار کیا ہوا ہے اور پانی کا چھڑکاؤ کیا ہوا ہے اس شدید گرمی میں, اور بڑا اچھا ماحول گھر کا بنایا ہوا ہے. گھر میں داخل ہوا اور دل کیا کہ میں رہ جاؤں اور پھر چلا جاؤں گا, لمبا راستہ 800 کلومیٹر میں پہنچ جاؤں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. کھجور کی طرف دیکھا, کھجور پکے ہوئے نظر آئے, چلو کچھ کھا لوں گا, کچھ بیچ لوں گا. اب دل میں یہ چیزیں آ رہی ہیں ساری. پھر اچانک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد آئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شدید گرمی میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے روانہ ہو چکے ہیں, اور میں اپنے گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس چھاؤں میں, اس ٹھنڈے ماحول میں وقت گزاروں اور رہوں, نہیں, یہ ممکن نہیں ہے. اپنے بیوی کو حکم دیتے ہیں جلدی سے میری جو سامان تیاری کا کہا تھا جلدی سے نکالو اور تیاری کرو. فوراً تیار ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انتظار تھا ابو خیثمہ کا رضی اللہ عنہ, کیونکہ جانے سے پہلے بھی پوچھ کے گئے تھے ابو خیثمہ نظر نہیں آ رہا. تو کسی نے کچھ کہا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, کہ تمہارا بھائی ہے, تمہیں کیا پتا کہ وہ کیوں نہیں آ رہا ہے. کسی پہ الزام تراشی نہیں کرتے, عذر ہوگا کوئی, لیکن امید ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی تک پیچھے نہیں رہا, یہ پیچھے رہنے والا شخص نہیں ہے, آگے پہنچے. تبوک کے قریب دور سے کسی نے دیکھا کسی کو آتے ہوئے صحابہ کرام میں سے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. دور سے کوئی سایہ سا نظر آیا تو کسی نے کہا, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی شخص آ رہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کن ابا خیثمہ. ذرا انڈر لائن کر لیں اس جملے کو, کن ابا خیثمہ. ابا خیثمہ ہو جاؤ, ایک یہ ترجمہ ہے. دوسرا ہے, یہ ابا خیثمہ ہے. دونوں لے لیتے ہیں. جب قریب آئے تو صحابہ کرام نے دیکھا اور پہچان لیا, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, واقعی ابو خیثمہ ہے. تھوڑا سا رکتے ہیں, ایک وقفہ ہے. اس جملے سے, کن ابا خیثمہ سے, بعض لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کن فیکون عطا فرمایا ہے, اور دلیل صحیح بخاری کی روایت ہے. کن ابا خیثمہ میں یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے. اور کن فیکون مطلب جانتے ہیں, ہو جاؤ وہ چیز ہو گئی, تھی کچھ اور لیکن حکم دینے والے کے حکم سے وہ چیز بدل گئی. کن فیکون, یا چیز نہیں تھی, کن موجود ہو جاؤ وہ موجود ہو گئی. ایک مرتبہ میں پاکستان میں تھا, پرانی بات ہے, اور مسجد کے محلے کے میں جو مسجد تھی, محلے میں جو مسجد تھی وہ بریلویوں کی مسجد تھی. تو پہلے میں خود بریلوی تھا, وہی نماز پڑھتا تھا. جب اللہ تعالیٰ ہدایت دی, الحمدللہ کے فضل و کرم ہے, اور میں چھٹی پہ گئے ہوا تھا, یہ میں 10-12 سال پرانی بات ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ ہوگی, تو مسجد کے امام وہی شخص تھا. تو میں نے کہا یار لوگوں کا میرے اوپر حق ہے, اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دی ہے, چلو اس شخص سے بھی کوئی بات کرو, ہو سکتا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. تو میں نے اس شخص سے دو باتیں کی, تین باتیں کی, ایسے بیٹھے ہوئے جا کے ملا میں. تو اس نے کہا میرے پاس ان کا سوال کا جواب نہیں ہے, میرے ایک استاد ہیں, میں ان سے بات کرتا ہوں, وہ آپ کو اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں. میں نے کہا اچھی بات ہے, انصاف کی بات ہے. میں نے ایک شرط لگا, میں نے کہا ایک شرط پر میں آپ کو استاد سے بات کرنا چاہتا ہوں, کوئی حرج نہیں ہے, ملفوظات اعلی حضرت ملفوظات ساتھ لے کے آئیں, وہ ساتھ لے کے آئیں گے تو میں بھی انشاءاللہ بات کروں گا, کیونکہ میں نے اسی ملفوظات سے چند حوالے لیے تھے اور وہیں سے بات کا آغاز ہوا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دوسرے دن عصر کے بعد دستک ہو, باہر بچہ گیا, دیکھا کہ مولوی صاحب بلا رہے ہیں. میں گیا, کہتے ہیں بھائی میرا استاد آئے ہیں, آپ آج مسجد میں. میں چلا گیا مسجد میں, ایک دو اور ساتھی بھی تھے, کچھ مہمان آئے ہوئے تھے ایک دو, ان سے میں نے بات کی. تو سب سے پہلے میرا سوال یہ تھا کہ ملفوظات مجھے دکھائیں, کہتے ہیں ملفوظات ملی نہیں. میں نے کہا اتنا بڑا شہر ہے اور اعلی حضرت کی کتاب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, تو پھر آپ کے مکتب میں کون سی کتابیں بکتی ہیں؟ کہتے نہیں جی بات ایسے نہیں ہے, وہ ملی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اور ماشاء اللہ عالم ہے, آپ کے مکتبے میں تو ہونی چاہیے نا. کہتے ہیں میرے پاس بھی نہیں ہے. میں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بندہ مسجد میں بیٹھ کے, چلو میں نے کہا حسن ون ہے میرا, نہیں ہوگی. میں نے کہا پھر گفتگو نہیں کرتے, جب ملے گی تب لے کے آنا, تب بات کریں گے. کہتے ہیں نہیں بات ابھی کرتے ہیں. میں نے پھر اصرار کیا, چلاکی سے اس نے دو سوال شروع کر دیے پوچھنا اور اپنے بات شروع کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا کن فیکون پہ بات آئی. کہتے ہیں صحیح بخاری میں دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیام صلی اللہ علیہ وسلم کو کن فیکون عطا فرمایا ہے. صحیح بخاری میں ہے؟ کہتے ہیں ہاں. کہ سوال نہیں پیدا ہوتا, صحیح بخاری میں نے پڑھی, اس میں تو میں نے کبھی نہیں سنا, نہ کبھی پڑھا. کہتے ہیں نہیں صحیح بخاری میں ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کن فیکون عطا فرمایا. میں نے کہا ٹھیک, سنائے مجھے حدیث, دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل لے کے ہے. میں نے کہا ٹھہرے, اسی حدیث کے تعلق سے اسی لفظ پہ بات کرتے ہیں. قصہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ابو خیثمہ نے آنا ہے. کیسے جانتے تھے؟ نمبر ایک, وحی نازل ہوتی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہمارے پر وحی نازل نہیں ہوتی, اور وحی کے ذریعے سے آپ سب کو معلوم ہو جاتا ہے. اور بعض وقت وحی نازل نہیں ہوتی کسی خاص مسئلے میں, لیکن قرائن سے دیکھ کر, سیاق و سباق کو دیکھ کر یا ماحول کو دیکھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں, وہ سچ ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ ابو خیثمہ کا قصہ ہے, آپ وسلم جانے سے پہلے بھی, روانہ ہونے سے پہلے بھی پوچھا, تو پہلے یہ دلیل ہے, پھر راستے میں بھی دیکھ رہے تھے, پھر جب کسی نے کہا, سب سے پہلے آپ وسلم یہی فرمایا کہ ابو خیثمہ ہے, کن ابا خیثمہ. اور عربی زبان میں کن فلان یا کن ابا خیثمہ یا کن فلان کا لفظ جو ہے, اس کا ایک تو ہے کہ عدم سے کسی چیز کو ایجاد کرنا, دوسرا ہے کہ فلان شخص ہو جائے, یعنی تم فلان ہو, ایسے بھی کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں مسجد میں داخل ہوا پہلے, میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہیں جو گاڑی میں تھے، میں آ کے بیٹھا ہوں، اسے تھوڑی سی دیر ہو گئی، غالباً وہ وضو کر رہا تھا اور مسجد کا دروازہ بند ہو گیا. تو جب دروازہ کسی نے کھولا تو میں نے کہا کن فلان، اور واقعی وہ وہی شخص تھا. کیا کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس کن فیکون ہے اور میں نے بس کمال کر دکھایا کہ فلان شخص بن گیا؟ سوال ہی پیدا ہوتا ہے. ہوا کیا؟ کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے ساتھ ایک شخص تھا، وہی میرے قریب وہی آ رہا تھا، میں کچھ قدم آگے تھا کچھ قدم پیچھے تھا. جب وہ آئے تو میں نے کہا کن فلان، تم فلان ہو. دیکھنے والا جتنے بھی لوگ، کوئی نہیں کہے گا کہ بڑا پہنچی ہوئی شخصیت بن گئی ہے، یہ پیر بن گیا ہے، اب اس کے پاس کن فیکون بھی ہے. کوئی عقل مند انسان تصور نہیں کر سکتا. پھر دوسری بات میں نے یہ کہا، ہوا کیا تھا؟ کیا وہ شخص جو دور سے آ رہا تھا کوئی اور صحابی تھا، مثال ابو بکر صدیق تھا یا کوئی اور صحابی تھا جس کے بارے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فلان، وہ پہلی شخصیت سے تبدیل ہو کر دوسری شخصیت میں تبدیل ہو گئے؟ اسے کہتے ہیں کن فیکون. آپ کے مفہوم کے مطابق تب حق ہوتا، تب میں ماننے کے لیے تیار ہوتا. ہوا کیا تھا؟ وہ تھے ابو خیثمہ، آنے سے پہلے بھی ابو خیثمہ تھے، دور سے دیکھا ابو خیثمہ تھے، قریب سے دیکھا ابو خیثمہ تھے، ملے تو ابو خیثمہ تھے. یہ نہیں تھا پہلے ابو بکر صدیق تھے دور سے، پھر جب قریب آئے آپ نے فرمایا کن ابا خیثمہ، ابو بکر صدیق تبدیل ہو کر ابو خیثمہ بن گئے، پھر جب آپ ملے تو ابو خیثمہ تھے. پہلی بات ہے. دوسری بات ہے، پہلی بات ہے اور واضح ہے. اور پھر تیسرا جواب، جس نے بھی اس حدیث کی شرح کی ہے، جس سلب سالم، جس عالم نے بھی، واللہ کسی نے بھی ایک مرتبہ نہیں کہا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کن فیکون عطا فرمایا ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم سے چیزوں کو بھی بدلا کرتے تھے، بدل جاتی تھی چیزیں، جیسے اللہ تعالیٰ کن فیکون سے چیزیں بدلتے رہتے یا پیدا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے چیزیں بدلتے رہتے اور پیدا کرتے رہتے ہیں. کسی نے بھی نہیں کہا. لیکن جب زمانہ علم سے دور ہوا اور بعض لوگوں نے جہالت کے راستے کو اختیار کیا اور نصوص شرعیہ میں اپنی جہالت کی بنیاد پر سمجھنے کی کوشش کی، تو نتیجہ یہی نکلا. اس لیے قرآن اور سنت کو سمجھنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، دوسرا ہے ہی نہیں، اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کا راستہ. اسی میں عصمت ہے، اسی میں نجات ہے. باقی جتنے بھی راستے وہ سبل ہیں جو جہنم کی طرف جاتے ہیں. تو ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے اور اس امتحان میں کامیاب ہوئے. چوتھے قسم کے لوگ تین لوگ تھے. اور یہ وہ صحابی تھے، پیارے صحابی، عظیم صحابی تھے، جنہوں نے کوئی جنگ پہلے چھوڑی نہیں تھی، ہمیشہ خیر میں آگے رہتے تھے. لیکن بات آزمائش کی ہوتی ہے، اللہ تعالی ہمیں پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. یہ زندگی، ہمارا جینا ہمارا مرنا، یہ زندگی یہ موت، آزمائش ہی آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہماری ساری زندگی آزمائش ہے، ہماری موت بھی آزمائش ہے. صرف اللہ تعالی یہ دیکھنا چاہتا ہے ہم میں سے کون ہے جو احسن عمل، سب سے اچھا عمل کرتا ہے، صرف عمل نہیں کرتا، احسن عمل. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا ہلال بن امیہ، اور تیسرے صحابی بھی تھے، تین صحابی تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، ابھی تیاری کرتے ہیں، ابھی تیار ہو جاتے ہیں، بس ابھی کرتے کرتے نہ جا سکے. سر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ پورا قصہ بھی سیدنا کعب بن مالک کا ہی ہے. عظیم صحابی، شاعر صحابی، معروف شاعر تھے. عربیوں میں جیسا کہ نام حسان بن ثابت کا معروف و مشہور ہے، سر کعب بن مالک کا نام اتنے مشہور و معروف ہے. جب رہ گئے نہ جا سکے، بس ابھی کرتے کرتے، جیسے کہتے ٹرین چھوٹ گئی، ٹرین ہی چھوٹ گئی، نہ جا سکے. اور جب جانے کا عزم کیا تو تو پھر شیطان نے یہی وسوسہ کیا، اب تو آپ جا چکے ہیں، اب جانے کا کیا فائدہ ہے؟ بہرحال نہ جا سکے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اللہ تعالی نے کامیابی عطا فرمائی. جنگ کے بغیر رومی جو ہے وہ بھاگ گئے، کیوں؟ انہوں نے عزم کیا تھا مدینہ پر حملہ کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اس جوش اور جذبے کو، اس ہمت کو دیکھ کر ان کے قدم ڈگمگا گئے. ارے یہ کیسے لوگ ہیں، شدید گرمی میں اتنی بڑا سفر کر کے آئے ہیں، یہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ. اور کافر ویسے بھی اس دنیا کا پجاری ہے، وہ اس دنیا کے لیے زندہ رہتا ہے، وہ موت سے بہت ڈرتا ہے، اس کی دنیا اس کی یہی زندگی ہے، مر گیا تو پھر عذاب ہے اس کے لیے. تو وہ پیچھے ہٹ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرمائی، فتح سے نوازا ہے. اور جب واپس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب مختلف لوگ آئے ملنے کے لیے. منافقین آئے، ان میں کچھ عرب بھی تھے، اور اپنا عذر پیش کیا. کیوں نہیں آئے؟ اپنے عذر پیش کیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرمایا. اللہ تعالیٰ نے، جانتے کہ منافقین ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عذر کو، ان لوگوں کے اس عذر کو اس طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے عذر کو کیسے قبول فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ. جو مخلفین تھے، جو پیچھے رہ گئے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں نہ شریک ہوئے، وہ خوش ہوئے کہ ہم اس عذاب سے، گرمی کی شدت سے بچ گئے، اس عذاب سے بچ گئے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ان کو بہت ہی کراہت تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں اپنی جان اور اپنے مال سے. وقالوا، اور لوگوں نے کہا، لا تنفروا في الحر، ایک دوسرے سے کہا جانے سے پہلے، شدید گرمی ہے، کہیں غلطی نہ کر بیٹھنے، اور جانے کے بارے میں سوچنا ہی نہیں. لا تنفروا، نہ نکلنا، نہ جانا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. قل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، ان کو کہہ دیں کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید گرم ہے، شدید گرمی والی ہے، اگر یہ لوگ سمجھتے ہوتے، اگر یہ سمجھتے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، اور یہ سمجھتے ہوتے کہ دنیا کی گرمی تو کچھ بھی نہیں ہے، محض آزمائش ہے، حقیقتاً وہ گرمی ہے جو جہنم کی گرمی ہے، جو نہ ہڈی چھوڑتی ہے نہ گوشت چھوڑتی ہے، کچھ بھی باقی نہیں رہے. لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیہا 19 کلا انها لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى. کھال کو اتار دینے والی ہے، ایک کھال اترے گی جل جائے گی، دوسری کھال آئے گی، پھر تیسری کھال آئے گی، اور یہ کھال، یہ جلد بار بار اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا اور جہنم اسے جلاتی رہے گی. لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ عذاب کو مزہ چکھیں. یہ جلد ہے تو درد بھی ہے، یہ جلد نہیں ہے تو درد بھی نہیں ہے. انسان کا جو درد اور احساس کا مادہ ہے وہ اس جلد کے اندر موجود ہے. موت بھی نہیں آئے گی، تمنا کریں گے مرنے کی، موت بھی نہیں آئے گی. عذاب کی تخفیف کی گزارش کریں گے، ہزار سال تک روتے رہیں گے. کوئی نہیں سنے گا، تخفیف بھی نہیں ہوگا. اچھا ایک دن کی تخفیف، اے مالک اے مالک اے مالک، اپنے رب سے گزارش کر دے. مالک کون ہے؟ جہنم کا داروغہ ہے. اپنے رب سے گزارش کر دے، صرف ایک دن کے عذاب کی تخفیف، ہمیشہ کے لیے نہیں. یوما من العذاب، ایک دن صرف، ہرگز نہیں، پوری زندگی پڑی تھی سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، نہیں سمجھا نا. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، تب نہیں سمجھے تو آج پھر سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بہرحال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو دیکھ کے ان کا عذر قبول فرمایا، اگرچہ وہ جھوٹ بول رہے تھے. کیا بہانہ تھا ان کے پاس؟ کچھ نہیں تھا. اور مزہ کی بات، چند منافقین بھی ساتھ گئے تھے، چند جنگ تبوک میں. وہ قصہ میں نے چھیڑا نہیں، بہت لمبا قصہ ہو جاتا، ہم موضوع سے ہٹ جاتے. چند منافقین بھی ساتھ تھے. وہ کیوں ساتھ گئے تھے؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں کے قدم جو ہیں وہ تھوڑا سا ڈگمگائیں گے، کچھ فتنہ پیدا کریں گے، ان کو کچھ ڈرائیں گے، کچھ زندگی کا خوبصورتیاں کے قصے چھیڑیں گے، کچھ موت کے قصے چھیڑیں گے، کہیں پہ ان کو ڈرائیں گے، کہیں پہ دھمکائیں گے. ہو سکتا ہے کہ لوگ بھی آگے نہ بڑھیں اور راستے سے واپس آئیں. منافقین کا ہمیشہ یہی کام رہا، دل میں کفر ہے، ظاہراً ایمان ہے، حقیقتاً کفر ہے، ایمان باقی نہیں رہا. داڑھی رکھ لینے سے اور میدان جہاد میں پہنچنے سے یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے. یاد رکھیں، ایمان کی نشانی ہے کہ اس ایمان کی قدر کی جائے اور اس ایمان پر عمل کیا جائے، اور اس ایمان کے لیے جب سر قلم کرنے کا وقت آتا ہے تو سر قلم کر دیا جاتا ہے. یہ بہانے نہیں بنائے جاتے. بہرحال یہ لوگ چلے گئے. پھر آئے وہ تین، سیدنا کعب بن مالک آئے سب سے پہلے، اور انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی. وجہ کیا تھی؟ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ شیطان نے وسوسہ کیا کہ میں بھی کوئی بہانہ بنا لوں، کوئی جان چھڑا لوں. لیکن میں نے دل میں ایک بات یقین بنا لی تھی، میں نے سچ ہی بولنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. دیکھیں کہ سچ میں نجات کیسے ہوتی. آزمائش ضرور ہے، سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے جو ثمرات اور جو نتیجے ہوتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. عرض کر دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، میں نے بڑی کوشش کی آنے کی لیکن میں آنا سا، میرے پاس عذر کوئی نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر جاؤ، تمہارا میرے پاس بھی کوئی عذر نہیں ہے، تمہارا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا. روتے ہوئے وہاں سے اٹھ کے گئے. جب ان کے قوم والوں نے اسے دیکھا تو کہا عجیب سے بندے ہو تم، دوسرے بھی جھوٹ بولے، جھوٹ بول لیتے یار، جان چھڑا لیتے، کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے پیار پیام صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولوں، اس رب کے سامنے میں جھوٹ بولوں جو میرے حالات سے بالکل واقف ہے، جو میرے آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے، سینے میں چھپا راز بھی جانتا ہے، اب رب کے سامنے کہاں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ نہیں، میں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، میں نے سچ کہا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ مکمل بائیکاٹ کیا جائے، کوئی صحابی بھی ان سے کوئی کلام نہیں کرے گا، سلام تک نہیں کرے گا، ان کو چھوڑ دو. سیدنا کعب آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے اور سلام کرتے تھے، وہ پھر دیکھتے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کی طرف، جواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تیس دن گزر گئے، کوئی کلام نہیں کرتا تھا. ایک اور آزمائش کہ غساسنہ کے بادشاہ نے کعب بن مالک کے نام خط لکھا اور کہا اگر تمہارے ساتھیوں نے تمہارے پیاروں تمہیں چھوڑ دیا ہے تو ہم ہیں، تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے دروازے کھلے ہیں، تم اگر آنا چاہو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں اور اپنے سب سے زیادہ قریبی شخص بنا لوں. ایک کافر بادشاہ اس شدید ترین تنگی کے وقت میں خط بھیجتا ہے، خط اٹھاتے ہیں، خط پڑھتا ہے، سیدنا کعب بن مالک خط پڑھتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک اور آزمائش. اس خط کو فوراً جو ہے آگ میں پھینک کر جلا دیتے ہیں، ورنہ کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے میں نے سچی تو بولا ہے، میں نے کون سے کچھ جرم کیا ہے، اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے، کلام بھی نہیں کرنا، کوئی بھی مجھ سے کلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے مجھے اتنی عزت دی جا رہی ہے، اپنا ایمان بچاتا رہوں گا اور وہاں پہ جا کر دین پہ عمل بھی کرتا رہوں گا. شیطانی وسوسے ہیں، لیکن ایمان جب غالب آتا ہے تو پھر کوئی وسوسہ باقی نہیں بچتا. نہیں گئے، ایک اور آزمائش. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اب اپنی بیویوں سے بھی جدا ہو جاؤ، بیویاں بھی چھوڑ دیں ان کو. سر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دو. سبحان اللہ، یہ ایمان ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جی نہیں، طلاق کی میں نے بات نہیں کی، صرف یہ بات کی ہے کہ وہ تمہارے گھر کو چھوڑ کر اپنے والدین کے گھر میں چلی جائیں. اتنی بڑی سزا. تینوں میں سے ایک صاحب بہت بزرگ تھے، ضعیف تھے، کمزور تھے، کیونکہ اہلیہ نے کہا، عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاند بہت ہی ضعیف اور بزرگ ہیں، اگر اجازت ہو تو کیا میں ان کی خدمت کر سکتی ہوں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت دے دی، لیکن باقی کو اجازت نہ ملی. 50 دن مکمل ہوئے اس شدید آزمائش میں، جہاں سب سے بڑی آزمائش اور مصیبت جانتے کیا تھی؟ کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ پیاری شخصیت اور سب سے زیادہ عظیم شخصیت ہم سے کلام نہیں کرتی، ہم سے روٹھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. دوستوں نے کلام کرنا چھوڑ دیا، وہ قابل برداشت ہے. بیوی بچوں سے جدا کیا، وہ بھی قابل برداشت ہے. لیکن سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض رہے، روٹھے رہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ناراض رہے، یہ قابل برداشت نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، یہاں تک کہ یہ کشادہ زمین ان کے لیے بہت ہی تنگ ہو چکی. صدر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک آواز سنی، ابشر یا کعب، اے کعب تمہیں بشارت ہو. آواز سنتے میں جلدی سے دوڑا، باہر نکلا تو دیکھا سیدنا طلحہ بن عبید اللہ تھے رضی اللہ عنہ، اور مجھے خوشخبری دینے آئے کہ اے کعب تمہاری توبہ قبول ہو چکی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مجھے یہ خبر دی ہے. کہتے ہیں جلدی سے میں نے جو میرے پاس کپڑا تھا، جو میں نے قمیض پہن، جلدی سے اتار کے میں نے اسے دے دی، خوشی کے مارے اپنے کپڑے دیے. میں نے پھر دوسرے کپڑے پہنے اور جلدی سے گیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، بہت خوش تھے. اور اس طریقے سے سیدنا کعب رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی. بہت مشکل کے بعد، بڑی آزمائش کے بعد، جب توبہ کی خوشخبری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی تو سیدنا کعب عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر آج میں اپنا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ دے دیتا ہوں. جو بھی میری کمائی ہے, جو بھی میرا مال ہے, اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے, اب میرا سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک تہائی آپ دے سکتے ہیں, ایک تہائی سے زیادہ نہیں دے سکتے, اور پھر جو بھی ایک تہائی دی ہے وہ اپنے رشتہ دار جو فقیر تھے انہیں تقسیم کر دی گئی ہے. شدید گرمیاں, شدید گرمی کے دن کی وجہ سے اتنی بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. اس عظیم صحابی کو جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جن کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے رہے, جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہے, ہر جنگ میں شریک ہوئے, ایک جنگ میں شدید گرمی کی وجہ سے 800 کلومیٹر کے فاصلے کی وجہ سے, ایک آزمائش کی وجہ سے ایک مرتبہ صرف پیچھے رہے, اتنی بڑی آزمائش سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے. میرے بھائی ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارے لیے نماز مشکل ہو جاتی ہے, 100 میل 100 میٹر کے فاصلے میں مسجد ہے نہیں جا سکتے, بچوں کو منع کرتے ہیں, شدید گرمی ہے. آج حجاب اور پردے میں ہماری مسلمان بہنیں پریشان ہو جاتی ہیں, شدید گرمی ہے آج. کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی آزمائش میں ڈال دے, وہ پھر ہم اس کے قابل بھی نہ ہوں اور اس آزمائش سے نکل بھی نہ سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہم اس قابل نہیں, اس لائق نہیں ہے واللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی دعا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی ان رحمتوں کی بارش جو ہے اور اس کرم کی بارش جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے گا. ہم اس واللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں, لیکن دنیا ہی آزمائش ہے, ہم کریں کیا؟ ہماری زندگی آزمائش ہے, ہم کر کیا سکتے ہیں؟ ضعیف اور کمزور اور مسکین ہیں, ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ جو ہم کر سکتے وہ کرتے کیوں نہیں؟ 5 وقت نماز باجماعت فرض مردوں پر, اور ہم کہتے ہیں شدید گرمی ہے, اور یہی شدید گرمی والا کہتا ہے جب اپنے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, روٹی کے لیے اپنے پیٹ کے لیے تندور میں جاتا ہے اور آدھا آدھا گھنٹہ انتظار کر کے روٹی لیتا ہے, تب شدید گرمی نہیں تھی؟ اپنے اسی بچے کو جس مسجد سے منع کرتی ہے ماں روٹی لینے کے لیے یا کچھ اپنے پیٹ کے لیے خریدنے کے لیے اسے بھیجتی ہے, کیا ہمارے پیٹ اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ بھرتے نہیں ہیں؟ کیا ہماری سوچ ایسے ہو چکی ہے, ہمارے ترازو ٹوٹ چکے ہیں, اب ہمیں ہوا کیا ہے؟ اور پھر ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, شاپنگ بھی کرنی ہے, چھٹیاں ہیں آج کل, سیر بھی کرنی ہے, گرمی ہے, سیر کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, جا سکتی ہے. لیکن عمرے کی بات کریں, آج کل بہت گرمی ہے, عمرے پہ جا نہیں سکتے, چھٹیاں ہیں, بہترین موقع ہے. رات کو بھی گرمی ہوتی ہے, آپ دیکھیں آج کل ماشاء اللہ بڑا یعنی ایئر کنڈیشن بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے, خاص طور پر سیاہی میں, غالباً جو اوپر کے جو سیاہی مکمل ایئر کنڈیشن ہو گئے, غالباً دیکھیں کہ ماشاء اللہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کتنی آسانیاں ہیں, لیکن شدید گرمی ہے. حجاب سے دوری, واللہ حجاب سے دوری کے معنی ہر خیر سے دوری ہے. عورت کی عزت, عورت کا شرف, مسلمان عورت کی عزت اور شرف اس کے حجاب میں, اس کے پردے میں. اور آج یہ پردہ ہمارے لیے بھاری ہو گیا, یہ پردہ ہمارے لیے عذاب بن چکا ہے. شدید گرمی ہے, گرمی تو ہے, کس نے کہا گرمی نہیں ہے, لیکن یہ شدید گرمی جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے آزمائش ہے, اور آزمائش میں مومن کامیاب ہوتا ہے, صبر کرتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے. جیسے کہ کوئی شخص کوئی انگارہ اپنی ہتھیلی میں پکڑ کے اسے یوں دبا لے, آج کل کا وہی زمانہ ہے. مرد ہو یا عورت ہو, آج جو عورت شدید گرمی میں حجاب پہن کے اپنے گھر سے نکلتی ہے وہ ایسی عورت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ بھی آئیں گے میری امت میں جو دین پر عمل کرتے ہوئے یوں لگیں گے جیسے کہ کوئی شخص اپنے ہاتھ میں انگارہ دبائے رکھا ہے. جلتا ہوا انگارہ دیکھا ہے؟ کوئی پکڑ سکتا ہے؟ یہ عظیم عورتیں اپنے حجاب میں یہ ثابت کر رہی ہیں. دنیا کچھ بھی کہے, مذاق اڑایا جائے ہمارا, کچھ بھی کہے دنیا, ہم اپنے رب کے حکم پر راضی ہیں. گرمی ہو, سردی ہو, کچھ بھی ہو, اللہ کا حکم ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, ہم پردے میں رہیں گے اگرچہ موت کیوں نہ آ جائے. موت آئے گی تو پردے میں تو آئے گی نا, اللہ کی فرما برداری میں آئے گی نا, نافرمانی تو نہیں آئے گی. اسے اپنے ترازو میں سیدھے کرنے چاہیے. جو گرمی عبادت میں ہے وہی گرمی نافرمانی میں بھی ہے. نافرمانی کرتے کہ موسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور عبادت کے موسم مزید گرم ہو جاتا ہے. نہیں میرے بھائی, موسم ایک ہی ہے. آج کا دن آج کا دن ہی ہے, شدید گرمی ہے شدید گرمی ہی ہے, لیکن جو عبادت میں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر اس شدید گرمی میں عبادت کے لیے کوشاں ہوتے ہیں, واللہ وہ ان جیسے نہیں ہیں جو ان شدید گرمیوں میں عبادت سے بھاگتے ہیں اور دور رہتے ہیں. محض یہ بہانہ ہوتا ہے آج بہت شدید گرمی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, اس موسم کو بھی تھوڑا سا مزید لطف اندوز اور تھوڑا سا ٹھنڈک فرما دے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے. انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحم فرمائے اور ہمیں اپنی بارش سے بھی نوازے, جسے اللہ تعالیٰ کے خلق لطف اٹھائے اور اس شدید گرمی سے بھی نجات حاصل کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.